الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات ربه پیغمبر آپ یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں مگر میری طرف مسلسل یہ پیغام الہی آتا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور عبادت پروردگار میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔ 1421 ہجری کے آغاز کے ساتھ کل جو سلسلہ کلام توحید فی الاسلام کے عنوان سے شروع کیا گیا ہے، آج اس کے دوسرے مرحلے پر مفہوم توحید کی مزید وضاحت مقصود ہے۔ کل یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اسلام کے جملہ بنیادی عقائد کی بنیاد ہے توحید پروردگار۔ اگر کوئی انسان توحید الہی کو نہیں سمجھتا تو واقعاً مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے، اگرچہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے احکام وہی ہوں گے جو ایک عام مسلمان کے احکام ہوتے ہیں۔ اسی لیے ساری دنیا کے صاحبان فکر کی تمام تر فکر اور کوشش یہ ہے کہ مفہوم توحید کو مسلمانوں کے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ ہم جس وحدانیت کے قائل ہیں پروردگار کے بارے میں، اس وحدانیت کا واقعی تصور کیا ہے اور خدا کے ایک ہونے کے واقعی معنی کیا ہیں، اس مسئلے کی وضاحت کے لیے تین باتیں قابل توجہ ہیں، انہیں آپ سماعت فرمائیں۔ مسئلہ اگرچہ دقیق ہے اور شاید عام دلچسپی کے ماحول سے الگ بھی ہو، مگر چونکہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے لہذا اس پر ہر انسان کو اپنی ذہنی طاقت کو صرف کرنا ہوگا اور اپنے صحیح عقیدے کو پہچاننا ہوگا۔ ہم دنیا میں جسے بھی ایک کہتے ہیں، مخلوقات کی دنیا میں کوئی ایک بھی تو ایسا نہیں ہے جو ایک کہے جانے کے قابل ہو۔ یہ انسان جو اشرف مخلوقات کہا جاتا ہے، یہ انسان جب دنیا میں آیا تو مالک نے اعلان کیا، انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج، ہم نے انسان کو بنایا ہی ہے دو ملے جلے مادوں سے، جو دو سے مل کے بنایا گیا ہے وہ یہ کیا ہوگا، اس میں اکائی کہاں سے پیدا ہو جائے گی؟ جس کو بنانے والے نے خود ہی بنایا ہے تو دو سے ملا کے بنایا ہے۔ تو ہماری پہلی کمزوری یہ ہے کہ ہم اگر ایک کہے بھی جائیں تو واقعاً ایک نہیں ہے، جس مادے سے انسان کو بنایا گیا ہے وہ مادہ خود ہی مخلوق ہے اور مشترک ہے۔ اور یہ بات تنہا انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جتنی مخلوقات پائی جاتی ہے ساری مخلوقات کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مخلوقات میں دور دور کہیں اکائی کا تصور نہیں پایا جاتا۔ بار بار قرآن مجید نے اس بات پر زور دیا کہ ہم نے ہر شے کو زوج بنایا ہے، ہر شے کا جوڑا بنایا ہے، ہم نے کسی چیز کو اکیلا بنایا ہی نہیں۔ باہر کی دنیا میں دیکھیں گے تو وہاں بھی ایک کا جوڑا دوسرے کو بنایا ہے، اور اندر کی دنیا میں دیکھیں گے تو اندر بھی ہر ایک کی تخلیق میں مختلف عناصر ہیں جن کے مجموعے کا نام یہ مخلوق ہے جو ہمارے سامنے آئے، چاہے پتھر کی شکل میں ہو، چاہے درخت کی شکل میں ہو، چاہے حیوان کی شکل میں ہو، چاہے انسان کی صورت میں ہو، یا انسانوں سے ماورا وہ جنات ہوں یا ملائکہ ہوں، ساری مخلوقات وہ ہے کہ جس کی تخلیق میں دوری پائی جاتی ہے، اکائی نہیں پائی جاتی۔ اور اگر آپ مزید گہرائی میں چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اگر کوئی چیز آپ کو ایسی مل جائے جس کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی ترکیب نہیں ہے، اسے مرکب نہیں کیا گیا ہے، اسے ملا کے نہیں بنایا گیا، اس میں دو چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، تو جیسے ہی وہ چیز عالم وجود میں آئی خود ہی مرکب ہو گئی۔ توجہ کریں، ہم آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں انسان موجود کہا جاتا ہے، ورنہ اگر معدوم ہوتے تو کہیں اور پڑے ہوتے، یہاں نظر بھی نہ آتے۔ تو ہم کو اگر انسان موجود کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انسانیت بالکل ایک اکیلی ہوتی، جب بھی ہماری انسانیت کے ساتھ یہ وجود شامل ہو گیا ہے تو ہم دنیا میں آئے ہیں، ورنہ اگر ہماری انسانیت کے ساتھ یہ وجود شامل نہ ہوتا تو ہمارا کہیں دور دور پتہ بھی نہ ہوتا، کس عدم کے عالم میں ہوتے، کون جانتا۔ لم یکن شیئا مذکورا، خود پروردگار نے کہا یہ انسان جو یہاں آ گیا ہے آج قابل ذکر ہو گیا ہے، ورنہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شخصیت کے ساتھ، ہماری ہستی کے ساتھ، یا فلسفے کے زبان میں ہماری ماہیت کے ساتھ ایک وجود شامل ہو گیا ہے تو ہم قابل ذکر ہو گئے ہیں، تو ہم اکیلے کیسے پائے جائیں گے؟ انسانیت بھی ہوگی وجود بھی ہوگا، وجود بھی ہوگا انسانیت بھی ہوگی، نہ ہم اکیلے انسان ہیں بلا وجود، نہ اکیلے وجود ہیں بلا انسانیت۔ تو اگر ہماری انسانیت کوئی اکیلی چیز ہوگی، جب بھی ظاہر ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے تو ہماری انسانیت کے ساتھ ایک وجود شامل ہو گیا ہے جس کی بنا پر ہم آپ کے سامنے آ گئے اور قابل ذکر ہو گئے، اب بھی ہم اکیلے نہ رہ گئے۔ یہ تو ہماری ہستی ہے، یہ ہمارا وجود ہے کہ جہاں ہماری انسانیت کے ساتھ ایک وجود شامل ہوا ہے جو ہم یہاں موجود دکھائی دے رہے ہیں، ورنہ کہیں دور دور ہمارا پتہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد جب ہم نے صفات کی دنیا میں قدم رکھا، جو ہم نے کمالات کی دنیا میں قدم رکھا، پھر دوبارہ مرکب ہو گئے۔ مسئلہ دقیق ہے مگر میں سادہ زبان میں گزارش کروں گا، انشاءاللہ میرے تمام سننے والے بچے، نوجوان اور جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے سب میری بات کو محسوس کر لیں گے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اب ہمارے صفات کی دنیا شروع ہوئی یا ہمارے کمالات کی دنیا شروع ہوئی، جب آئے تو ہر کمال سے، ہر صفت سے بالکل خالی آئے تھے، ناتوانی ایسی کہ نہ اٹھنے کے لائق نہ بیٹھنے کے لائق، جہالت ایسی کہ لا تعلمون شیا کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیا، اللہ نے ماں کے پیٹ سے نکال کے تمہیں دنیا کے حوالے کر دیا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے. سند یافتہ جاہل، اور سند بھی نہ کسی کالج کے نہ کسی یونیورسٹی کی، جو بنانے والا ہے اسی نے سند دے کے بھیجا ہے. تم جاہل تھے، ناتوانی سب نے دیکھ لی، جہالت سب نے دیکھ لی، نہ کریم کہے جانے کے قابل، نہ سخی کہے جانے کے لائق، نہ بہادر کہے جانے کے لائق، نہ عالم کہے جانے کے لائق. کوئی ایک صفت بھی تو ہمارے ساتھ نہیں تھی سوائے اس کے کہ کریم نے وجود ملا دیا تو موجود کہے گئے. اگر وجود دے کے نہ بھیجا ہوتا تو موجود کہے جانے کے لائق بھی نہ ہوتے. اس کے علاوہ جتنی صفتیں ہیں سب سے بالکل خالی آ گئے، خالی ہاتھ بھیج دیے گئے، اور اسی لیے آئے بھی تو خالی ہاتھ ہی آئے. یعنی مال دنیا چھوڑیے، کون لے کے آتا ہے کون لے کے جاتا ہے، نہ کوئی لے کے آیا ہے نہ کوئی لے کے جانے والا ہے، کمالات کے اعتبار سے بھی خالی ہاتھ چلے آئے. لیکن یہاں آنے کے بعد توجہ کریں، دو چار دن غذا استعمال کی، طاقت ساتھ آ گئی. میری بات پر توجہ دے گی، یہ آج ہی کی زندگی کا رشتہ ہے، یہ ہماری حیات کی داستان ہے، یہ کوئی پرانا قصہ نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. بالکل ناتواں کمزور سے اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں تھے. اب یہ کہ ماں اگر اپنے سرچشمہ حیات سے ملا نہ دے تو دودھ پینے کے لائق بھی نہیں تھے. غور کیا آپ نے؟ لیکن اب جو دنیا میں آئے، چار دن جو شیر مادر استعمال کیا، ناتوانی گئی، توانائی آ گئی. ماں نے گود میں بٹھا کے کہا، بیٹا کہو اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام بارہ، جو تعلیم بھی دے دی، جہالت گئی، علم آ گیا. ماں نے جیب میں چار پیسے رکھ دیے، فقر فاقہ گیا، پونگری آ گئی. کہا بیٹا جیب میں رکھنے دینا، اگر فقیر دروازے پا جائے تو دے دینا، بچے لوٹا کے دے دیا، کرم شامل ہو گیا. کہا دیکھو اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے تو ذلت برداشت نہ کرنا، حملہ کرنے والے کے جواب دینا، سزا ساتھ لگی. اب یہ تو پوری زندگی کا سفر یوں ہی طے ہوتا رہے گا. خالی ہاتھ آئے تھے مگر خالی ہاتھ رہیں گے نہیں، زندگی میں کمالات یوں ہی شامل ہوتے رہیں گے. یہ اور بات ہے کہ ہماری زندگی کا ایک حادثہ یہ بھی ہے، جو ساتھ آنا جانتا ہے وہ ساتھ چھوڑنا بھی جانتا ہے. یہ میں بالکل ایک الگ سے بات کر رہا ہوں، اس پر بھی غور کیجیے گا. جو ساتھ آنا جانتے ہیں وہ ساتھ چھوڑنا بھی جانتے ہیں. طاقت ساتھ آ گئی، چار دن بیمار ہو گئے، پھر ویسے ہی ہو گئے، کوئی اٹھائے تو اٹھے، کوئی بٹھائے تو بیٹھے. اس لیے کہ ظاہر طاقت اپنی تو تھی نہیں، غذا کے ذریعے آئی تھی، بیماری کے ذریعے چلی گئی. شریفوں کی محفل میں رہے، انہوں نے کرم سے کہا دیا، غریب ہو گئے. کنجوسوں کی محفل میں چلے گئے، سارا کرم رخصت ہو گیا. عالموں کے درمیان بیٹھے، علم شامل ہو گیا. کچھ دنوں عالموں کی بستی سے الگ رہے، سب بھول گئے، پلے ٹھیک وہی جیل آ گیا. توجہ کریں، یعنی جو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں انہیں دوام نہیں ہوتا. اس نقطے پر غور کریں، جو کمالات ساتھ آ جاتے ہیں وہ دائمی نہیں ہوتے، وہ آنا بھی جانتے ہیں اور چلا جانا بھی جانتے ہیں. آج یہ زندگی جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر یہ زندگی ہماری اپنی ہوتی تو سن 50 میں کیوں پیدا ہوتے، سن کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوتے. مگر سن 50 میں مالک نے پیدا کر دیا، سن 50 میں زندگی مل گئی. 60 میں پیدا کیا، 60 میں زندگی مل گئی. پہلے پیدا کر دیا ہوتا، پہلے زندگی مل جاتی. مگر کیونکہ زندگی ہم کو مل گئی ہے، اسی لیے آپ جانتے ہیں جو ساتھ آنا جانتا ہے وہ ساتھ چھوڑنا بھی جانتا ہے. آج زندگی ساتھ لگ گئی، ہم زندہ کریں گے، 50 سال کے بعد ساتھ چھوڑ دیا، پھر پلٹ کے ویسے مرغا ہو گئے. غور کیا آپ نے؟ تو ایک تو ہماری ابتدا تھی کہ ہم مرکب کے دو مادوں سے مل کے بنائے گئے. اگر مادے دو نہ ہوتے، جب بھی ایک انسانیت تھی اور ایک وجود تھا، پھر مرکب ہو گئے. جب کمالات کی دنیا میں آئے تو دھیرے دھیرے کمالات ساتھ آنے لگے. ایک مجمع لگ گیا کمالات کا، مگر ہم اور ہیں، کمال اور ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، ہم کچھ اور ہے، کمال کچھ اور ہے. یہ کمال تو ہمارے ساتھ آ گیا ہے، ایک آدمی کے پاس دو کمالات ہیں، ایک کے پاس دس ہیں، ایک کے پاس سو ہیں، ایک کے پاس ہزار ہیں، مگر جتنے بھی ہیں سب آئے ہیں. اور اگر میرے لفظ کو آپ یاد رکھیں تو میں ایک لفظ گزارش کروں، یہ کمالات سو آ تو گئے، میرے پاس سو کمالات، آپ کے پاس ہزار کمالات، آپ مجھ سے اونچے کہے جاتے ہیں، آپ مجھ سے بڑے کہے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے پاس سو کمالات ہیں، آپ کے پاس ہزار کمالات ہیں. لیکن اگر آپ ذرا گہرائی میں چلے جائیے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرے پاس کمالات کم ہیں مگر میری گردن پہ احسان بھی کم ہے. اس لیے کہ کمال ہمارا تو فانی کسی کے ذریعے ملا ہے، تو ہم پر سو آدمیوں کا احسان ہے، آپ پر ہزار آدمیوں کا احسان ہے، یا ایک ہی آدمی کے ہم پر سو احسانات ہیں، آپ پر اسی آدمی کے ہزار احسانات ہیں. جو اپنا نہیں ہے تو کسی کا دیا ہوا تو ہوگا. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں شرافت آزمائی جاتی ہے. جو غیروں کی بھیک لے کے اپنا سمجھ لیتے ہیں وہ مغرور ہو جاتے ہیں، وہ متکبر ہو جاتے ہیں، اٹل جاتے ہیں، کبھی دعوی رسالت، کبھی دعوی خدائی. لیکن جو اپنی اوقات کو جانتے ہیں، کسی اور کا دیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں، اکلے تو کس بات پر اکلیں گے، غرور کس بات کا پیدا ہوگا. جتنا احساس کمال بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی سجدوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اس طرح پڑے محمد و آل محمد. ہم غریبوں کے پاس، ہم فقیروں کے پاس، جتنا جو کچھ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ کھانے کی دو روٹیاں ہوں، چاہے پہننے کے دو کپڑے ہوں، یا تھوڑا سا علم ہو، یا تھوڑا سا کمال ہو، جتنا ہمارے پاس ہے، جتنا ہمیں دیا گیا ہے، اس کے شکریہ کے لیے 34 سجدے ہی بہت ہیں. میں نے ایک لفظ کا معنی گھر جا کے سوچیے گا، جتنا ہمارے پاس ہے، ہماری آپ کی اوقات ہی کیا ہے، اتنے کے شکریہ کے واسطے 34 سجدے بھی 24 گھنٹے میں کر لیے جائیں تو غنیمت ہے کہ چلیے دینے والے کا شکریہ ادا ہو گیا. مگر جس کے پاس زمین سے لے کے آسمان تک کی طاقتیں ہو، جس کے پاس دنیا سے لے کے جنت تک کے اقتدار ہو، وہ 34 سجدے کر کے کیسے سو جائے گا؟ وہ ہماری طرح کا احسان فراموش نہیں ہے. اس کا حق ہے کہ رات بھر مصلے پہ کھڑا رہے، اس کا فرض ہے کہ ہزار تکبیروں کی آوازیں سنائی دیں. اس طرح آواز پڑے محمد و آل محمد. اکثر بیچارے نافہم لوگ کہا کرتے ہیں، چلیے ہم لوگ نماز پڑھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. حضور کیوں پڑھتے تھے؟ حضور کو کون سی جنت کی پریشانی تھی؟ ہم چلیے نمازیں پڑھتے، سجدے کرتے، روزے رکھتے ہیں، ہمیں کرنا ہی چاہیے، جنت خطرے میں پڑی ہوئی ہے. مگر جن کو خدا نے قصیم جنت و نار بنایا ہے، وہ ہزار رکعت کیوں پڑھا کرتے تھے؟ یہ بیچارہ جیسے اپنی نمازوں کو بازار کا سودا سمجھتا ہے، ویسے ان کی بندگی کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے. یہ جنت دینا ہے، اتنے سجدے دے دے ایک کمرہ تو مل ہی جائے گا، اتنے روزے دے دے ایک کوئی گوشا کونا تو مل ہی جائے گا. یہ سمجھا کہ شاید مال دے کے مال لینا ہے. مطلب کہ عزیز و غور کیجیے گا، ہمارا ذہن کیونکہ پست ہے تو ہم سمجھے بندگی دے کے جنت دینا ہے، تو جتنا لینا ہو اتنا دے دیا جائے کافی ہے. توجہ کریں، یعنی ہماری عبادتوں کی بنیاد یہ ہے کہ کچھ دے کے کچھ لینا ہے. ان کی عبادتوں کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ کچھ دے کے کچھ لے رہا ہے، کچھ لیا ہے لہذا کچھ دے رہا ہے. ایک صلوات پڑے محمد و آل محمد. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کچھ عبادتیں دے کے پروردگار سے جنت لینا ہے، پروردگار نے اختیار جنت دیا ہے، لہذا مالک کا شکر ادا کرنا ہے. اس نقطے پر آپ توجہ رکھیں گے، ان کی بندگی کی بنیادیں الگ ہیں، ہماری عبادتوں کا حال الگ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں دو چار درجات اور بڑھ جائیں گے. ان کا مسئلہ جنت کے درجات کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے اتنا دے دیا ہے کہ رات پر کھڑے رہنے کے بعد بھی سوچتے ہیں اس کے احسانات کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا. توجہ کریں، 5 برس کی عمر میں منت مان مان کے روزے رکھتے ہیں، یہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ خدا کے احسانات کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی حد یہ ہے کہ سجدے سے زندگی شروع ہوئی اور سجدے پر تمام ہو گئی, پھر یہ کہتے ہیں خدا یا تیری بندگی کا حق ادا نہ ہو سکا. اس لیے کہ ایک طرف اپنے سجدوں کو دیکھتے ہیں, ایک طرف مالک کے عطیوں کو دیکھتے ہیں, ایک طرف اپنی بندگی کو دیکھتے ہیں, ایک طرف مالک کے کرم کو دیکھتے ہیں. وہ سودا نہیں کرتے ہیں, شکر خدا کرتے ہیں. اسی لیے جب سرکار کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا اور حضور سے کہا گیا آپ کو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کو اتنے روزے رکھتے ہیں, آپ کو کیا پریشانی ہے, جنت آپ کے صدقے میں بنی ہے, کوثر آپ کا کفیل ہے, اللہ نے آپ کو مالک بنایا, آپ کو پریشان ہو رہے ہیں. فرمایا مسئلہ جنت و کوثر کا نہیں ہے, کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب جو کریں کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی سودا نہیں کر رہا ہوں, میں شکر خدا کر رہا ہوں. میں اس لفظ کو بار بار بلا وجہ نہیں دوہرا رہا ہوں. توجہ فرمائیں گے, ہمارے اعمال میں اور معصومین کی زندگی میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہماری ساری بندگی سودا ہے, کچھ دے کے کچھ لینا چاہتے ہیں. ان کی ساری بندگی شکر خدا ہے, جو خدا نے دیا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب منزل شکر میں آئے تو کہا خدا یا تیری بندگی کا حق ادا نہ ہو سکا. جب لوگوں کو سودے کا خیال پیدا ہوا تو صاف لفظوں میں اسی سے کہا نہ تیری جنت کے واسطے عبادت کی ہے, نہ تیرے جہنم کے خوف سے عبادت کی ہے, تجھے اہل پایا ہے تو سر جھکایا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا, ہم خالی ہاتھ آئے دنیا میں, دھیرے دھیرے کمالات ہماری زندگی میں شامل ہونے لگے. کوئی ہے دینے والا, جتنے کمالات دیجیے دے, جتنے کمالات بھی مل جائیں. اور میں مسئلے کی وضاحت شاید آئندہ کبھی کروں گا, لیکن ضمناً یہ بات یاد رکھیے گا, ہمارے پاس جو کمال بھی ہے واقعی پروردگار کبھی ہوا, اس سے باقی سب کو خالی ہاتھ پہ لیتے ہیں. میں آپ کو کیا دوں گا, آپ مجھے کیا دیں گے؟ جس کے پاس جو کچھ ہے سب مالک کا دیا ہوا ہے, اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے. اگر زندگی ہے تو اس کی دی ہوئی ہے, اگر طاقتیں ہیں تو اس کی دی ہوئی ہیں. حد یہ کہ یہ روٹی روزی جو ہم روزانہ کھاتے ہیں یہ کس کا دیا ہوا ہے کسی محمد جو کھڑے ہو کے کہتے میں رازق ہوں؟ ہر مسلمان کیا کہتا ہے, ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین, صاحب قوت رزق دینے والا پروردگار ہے. تو آپ کے پاس جو روٹی ہے کس کی دی ہوئی ہے؟ خدا کی. میرے پاس جو روزی ہے خدا کی دی ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے مالک کا دیا ہے, اگر آپ کے پاس کمال ہے پروردگار کا دیا ہوا ہے. تو جس کے پاس جو کچھ ہے, متوجہ رہے آپ, جس کے پاس جو کچھ ہے سب یہ کہتے ہیں خدا کا دیا ہوا ہے. لیکن کسی ایک سے پوچھئے کہ کوئی ایک آدمی مسلمان کھڑا ہو کے کہتے کہ میرا خدا سے ایسا رابطہ ہے کہ چونکہ وہ دینے والا ہے لہذا بیچ میں کسی کو رکھا نہیں ہے. میں دینے والا خدا, لینے والا میں, دینے والا خدا, لینے والے آپ. تو کیا خدا مجبور ہو گیا ہے آپ کو روٹی روزی دینا چاہے تو براہ راست نہیں دے سکتا ہے؟ پروردگار جو تو قادر مطلق ہے براہ راست دے سکتا ہے, تو اربابوں کا احسان ہماری گردن پہ کیوں ہے کہ جس سے 300 درہم دے دیے اسی نے ہم کو خرید لیا, جس سے 400 تنخواہ کے دے دیے اسی نے ہم کو خرید لیا. تو دینے والا ہے, یہ تو خود ہی بیچارے سب خالی ہاتھ آئے تھے. توجہ کریں, پروردگار نے کہا مگر یہ میرا نظم کائنات ہے. کاش میری بات واضح ہو جائے, اس سے زیادہ نہ وقت ہے نہ وضاحت کروں گا. کاش یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جائے, یہ نظم کائنات ہے. پروردگار نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ دینے والا وہ ہے مگر کسی کو براہ راست نہیں دیتا. حد یہ کہ وجود دینا تھا تو ماں باپ کو بھی جبرت دیا, علم دینا ہوا تو استاد کو درمیان میں رکھ دیا, روزی دلوانا ہوئی تو اربابوں کے بیچ میں رکھ دیا. یعنی عجیب بات ہے, اتنے سب درمیان میں آئے. یہ توجہ کریں میں کیا کہوں, اتنے سب درمیان میں آئے, وجود کے لیے ماں باپ درمیان میں آ گئے, علم کے لیے استاد درمیان میں آ گئے, روزی روزی کے لیے ہم آپ درمیان میں آ گئے, اتنے سب درمیان میں آ گئے. اور کسی نے جھک کے استاد کو سلام کیا,
کسی نے جھک کے ماں باپ کو سلام کیا، کسی نے جھک کے اپنے ارباب کو سلام کیا، کوئی نہ کہنے والا پیدا ہوا، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اگر ایمان یہ ہے کہ دینے والا خدا ہے تو خدا کو سجدہ کرو، ان کو کیوں سلام کرتے ہو؟ یہ آ جائے تو ان کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ یہ سڑک سے گزر جائے گھنٹوں کیوں کھڑے رہتے ہو؟ تمہارا دینے والا خدا ہے تو اسی کو سجدہ کرتے رہو، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ دینے والا وہ ہے، مگر کیونکہ باپ ماں کے ذریعے وجود دیا ہے ان کا بھی احترام کریں گے، استاد کے ذریعے علم دیا ہے اس کا بھی احترام کریں گے، ان کے ذریعے پیسہ دیا ہے ان کا بھی احترام کریں گے، تو جن کے ذریعے آپ کو ملے ان کا احترام آپ کریں تو خلاف توحید نہ ہونے پائے، جن کے ذریعے کل کائنات آپ کو ملے۔ اگر تو اس کی تعظیم کے لیے تیار ہو جائے تو سب کو شرک نظر آنے لگتا ہے، اگر اسی کا نام شرک ہے تو دنیا میں مسلمان کوئی نہیں ہے۔ الصلوات علی محمد وآل محمد۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہماری زندگی کے تین مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ جو ہمارے اصل وجود کا مرحلہ ہے، وہاں بھی ہم ایک اکیلے نہ تھے، وہاں بھی ہم مرکب تھے، جب دنیا میں آ گئے تو ہماری انسانیت ہمارے وجود سے مل کے سامنے آئی، پھر مرکب ہو گئے، اس کے بعد کمالات کی دنیا میں قدم رکھا تو کمالات کے لیے یہی حال ہے کہ کوئی کمال ہمارے ساتھ نہ آیا، ہر طرح کی بے کمالی لے کے آئے اور با کمال بن گئے، کمالات ہمارے ساتھ لگے، کسی کا طفیل صدقہ تھا کہ کمالات ساتھ آ گئے، اگر حالات بدل جائیں گے تو آئے ہوئے کمالات پھر چلے جائیں گے۔ یہ ہماری زندگی کا دوسرا مرحلہ، توجہ کریں، یعنی منزل ذات میں بھی ہم ایک نہ تھے۔ اب اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، باقی آپ خود جا کے غور کریں گے، منزل ذات میں بھی ہم اکیلے نہیں ہے، ہماری انسانیت بھی ہے، ہمارا وجود بھی ہے، ہماری انسانیت بھی ہے، ہماری زندگی بھی ہے، وہاں بھی ہم اکیلے نہیں۔ جب صفات کی منزل آئی تو کوئی صفت ہمارے ساتھ نہ آئی، سب ساتھ لگی ہیں، اور جب ساتھ لگ گئی تو پھر دو ہو گئے، ہم اور ہمارا علم، ہم اور ہماری قدرت، ہم اور ہماری حیات، ہم اور ہمارا کرم، ہم اور ہماری شجاعت، ہم اور ہماری سخاوت، یہ سب ہمارے ساتھ لگے ہیں، یعنی پھر دو ہو گئے۔ اس کے بعد اب منزل عمل آئی، جو عمل کرنا چاہتے ہیں، کہا کہ اتنی طاقت مل گئی ہوتی کہ عمل ہی اکیلے انجام دے رہے تھے، یعنی عمل کی منزل ہی میں ایک دکھائی دیتے، ہم اکیلے عمل انجام دیں، مگر مشکل یہ کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ایک دو رکعت نماز پڑھنا چاہیں، اگر دو رکعت نماز پڑھنا چاہیں اور یہ چاہیں کہ پہلے نماز پڑھنے کا لباس ہم خود بنائیں گے، اس کے بعد پہن کے تو نماز پڑھیں گے، تو میرا خیال ہے جب تک نہیں وہ لباس تیار ہوگا نماز کے کام تو نہیں آئے گا، شاید کہ کفن کے کام آ جائے۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ لباس کیسے تیار کریں گے، لباس تیار کرنے کے لیے پہلے اس مادے کی زراعت کیسے کریں گے، زراعت کے بعد جب وہ پیدا ہو جائے اس کے بعد وہ بنے گا کہاں، وہ کارخانہ کہاں سے آئے گا، وہ مشینیں کون بنائے گا، یعنی کوئی ایک عمل چھوٹا سا انجام دینا چاہے وہ بھی اکیلے انجام نہیں دے سکتے ہیں، پچاس ساتھ دینے والے ہوتے ہیں تب کوئی چھوٹا سا ایک عمل انجام پاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ یہ دو لقمے جو روٹی کے آپ کھاتے ہیں، یہ آپ کا خیال ہے کہ آپ سب سے بے نیاز ہیں، اگر پکانے والے روٹی پکائی تو روٹی کھاتے کیا، یہ تو متوجہ ہیں، اگر پکانے والے روٹی نہ پکائی ہوتی تو آپ کھاتے کیا، یعنی ایک کھانے کے اس کے بہت جس سے روٹی بنائی، اور اگر کسی نے گندم کو آٹا نہ بنایا ہوتا تو یہ روٹی بناتے کہاں سے، یعنی اس کے بھی بہت جس نے گندم کو آٹا بنایا ہے، اگر کسی نے زراعت تو کی ہوتی یہ گندم کہاں سے آتا، اس کے بھی بہت جس نے زراعت کی ہے، اگر زراعت کے آلات نہ بنے ہوتے تو زراعت ہوتی کہاں سے، یا جس نے آلات بنائے اس کے بھی بہت آگے چلے جائیے، سچائی کا سامان جتنا کچھ ہے جو عمل انجام دینا چاہتے ہیں، کہیں تو استقلال نہ دیکھا، یعنی ہم زندگی کے جس مرحلے سے گزر رہے ہیں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اکائی دکھائی دیتی ہو، نہ اپنی ذات میں اکیلے، نہ اپنے کمال میں اکیلے، نہ اپنے عمل میں اکیلے. میرے عزیزوں، میرے بچوں، اتنی دیر کی میری محنت ضائع نہ ہو. ہم نے اپنی اوقات کو پہچان لیا، ہماری کمزوریوں کی بنیاد کیا ہے. تین مرحلوں سے گزرے، ہر جگہ مشترک، ہر جگہ محتاج. نہ ذات پہ تنہا، نہ صفات پہ تنہا، نہ عمل پہ تنہا. یہ ہے ہماری کمزوریاں. میرے مولا نے کہا اپنے کو پہچان لو، اپنے نفس کو پہچان لو، اپنے خدا کو پہچان لو گے. جو اپنے کو پہچان لیا، کہیں اکیلے نہیں ہو. اب اسی نظام کو الٹو، میری محنت ظاہر ہو، اسی نظام کو الٹو. اگر خدا کی یکتائی کو، اس کی وحدانیت کو پہچاننا چاہتے ہو تو یوں پہچانو، وہ ایسا ایک اکیلا ہے. اپنی ذات کا بھی اکیلا ہے، اپنے کمالات کا بھی اکیلا ہے، اپنے اعمال و افعال کا بھی اکیلا ہے. نہ ذات اس کی مرکب ہے، نہ صفات اس کے ساتھ آگے لگے ہیں، نہ اپنے عمل میں کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ کام لینا جانتا ہے مگر کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے. ایک صلوات بولے محمد و آل محمد. اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم، جب آپ نے توحید پروردگار کی وضاحت کی تو کہا، اگر توحید خدا کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ نفی الصفات عنہ، صفات کو بھی الگ کرو. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمال نہیں ہے. صفات کو الگ کرنے کے معنی یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ ویسا ہے جیسے تم ہو. یعنی ہم جب آئے، میں نے کیا کیا، ہم جب آئے تو علم تو ہمارے ساتھ نہیں تھا، ہمارے ساتھ آگے لگا، لہذا ہم کچھ اور، علم کچھ اور، ہم کچھ اور، قدرت کچھ اور، ہم کچھ اور، حیات کچھ اور، ہم کچھ اور، کمال کچھ اور. جب دونوں الگ ہو جائیں تو بندہ، جب دونوں الگ ہو جائیں تو مخلوق. اسی لیے دینیات کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کے صفات زائد بر ذات نہیں ہیں. ہماری مجبوری کیا، جو دینیا کو لکھا تھا وہی رٹا دیا کہ وہی رٹ لیے اور عقیدہ مکمل ہو گیا. حد یہ ہے کہ اس کا لہجہ اگر فارسی تھا تو الفاظ بھی آج تک وہی یاد ہیں، نہ دیکھا کسی کتاب میں الفاظ ہی بدل دیے گئے ہوتے. ہاں، کیونکہ پروردگار عالم کی خصوصیات میں یہ ہے کہ اس کے صفات زائد بر ذات نہیں ہیں، زائد بر ذات. یہی ترکیب 50 سال سے چل رہی ہے، چاہے کوئی زائد برزاد کی حجیت جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو، چاہے کوئی زائد برزاد کے معنی جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو، مگر یہی لفظ ہے. بچوں کو رٹا دیا گیا، بچوں نے رٹ لیا. اور یہ میں اس سے پہلے بھی کبھی عرض کر چکا ہوں کہ ہماری مجبوری کیا ہے کہ جب بچہ نہیں سمجھتا تو اسے یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ ابھی بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو خود ہی سمجھ لے گا، اور جب بڑا ہو گیا تو وہ کتاب بھی پلٹ کے دیکھ لے گی، نوبت نہیں آتی جو بچپنے میں پڑھی تھی. میں اس جگہ میں ٹھہروں گا، یہ تو میری ذمہ داری کی جگہ ہے. جب بچے تھے مکتب میں، مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی معظمہ کے سامنے بٹھائے گئے، کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا، دینیات پڑھنا. ایک دینیات کے 16 صفحے، 20 صفحے، 24 صفحے کی کتاب ہمیں دے دی گئی. جو لکھا تھا پڑھا، انہوں نے سنا ہم نے. ہم تو پڑھنے کے لائق نہیں تھے، کیا لکھا ہوا ہے؟ استاد نے پڑھ پڑھ کے بتایا اس میں لکھا ہے کلمہ. ہم نے کہا کلمہ. کل لکھا ہے لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. کل لکھا ہے محمد رسول اللہ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. جو انہوں نے پڑھ کے بتا دیا ہم نے اسی کو دہرا دیا. ہم تو پڑھنے کے لائق بھی نہیں تھے. ایسے وقت میں جو پڑھنے کے لائق نہ ہو وہ کس معظمہ سے، کس معظم سے یہ پوچھے گا لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اور غنیمت ہے، استاد کی عزت رہ جاتی ہے. جو بچہ پلٹ کے نہیں پوچھتا، حضور یاد تو کرا رہے ہیں، بتاتے بھی تو چلیے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں. اگر بچے کے اتنے ہوشیار پیدا ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے اگلی صدی ہو بھی جائیں، تو کتنے استادوں کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی. جتنا رٹا رہے ہیں پہلے اس کے معنی کو سمجھائیے. اس کی حقیقت تو بتائیے. جو انہوں نے پڑھا دیا انہوں نے پڑھ لیا. ہم نے کہا بچے کو بتا دو دیا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں. کہہ رہے مولانا بات کی ہے ابھی وہ رہ چلے اتنا ہی کافی ہے, ابھی وہ سمجھنے کے لائق نہیں ہے. ہم نے کہا سمجھنے کے لائق کب ہوگا؟ کہ جب بڑا ہو جائے گا 10 سال 15 سال 20 سال کا تو سمجھنے کے لائق ہو جائے گا. تو کبھی ایسا بھی کیجئے کہ جب آپ کا شاگرد 20 سال کا ہو جائے تو ایک دن جمعے کے دن یا اتوار کے دن جو چھٹی کا دن ہو اپنے پرانے شاگرد کو بلائیے, برخدا وہی کتاب لے کے آؤ. کل رٹایا تھا آج سمجھائیں گے. اب کئی برخدا قابو میں آنے والے ہیں. اب تو استاد بھی اتنی بھی ہمت نہیں کہ برخوردار کہہ سکے. وہ دن چلے گئے, وہ زمانہ پرانا تھا جب استاد باپ ہوا کرتا تھا اور شاگرد اولاد کی جگہ پر ہوتے تھے اور اولاد کی مرمت بھی ہو جاتی تھی. اب تو زمانہ منقلب ہو گیا اور یہی انقلاب جو زندہ باد ہے. غور کیا آپ نے؟ وہ دن کب آئے گا, وہ زمانہ کب آئے گا جب دوبارہ آدمی پھر اسی کتاب کو لے کے بیٹھے گا, اب سمجھنے کا دور آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کل رچ لیا تھا وہی کل اول مذہب بنا, وہی آخر بنا. دوبارہ اس کے پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ سمجھتے کہ اس کے معنی کیا ہیں. لہٰذا ایک لفظ ہے جو یاد کر لیا تھا کہ اس کے صفات ذات بر ذات نہیں ہیں یا اس کے صفات عین ذات ہیں. لیکن صفات کے عین ذات ہونے کے معنی کیا ہوتے ہیں نہ کل سمجھے تھے نہ کتنے ایسے ہیں جو بعد میں سمجھے. غور کیا آپ نے؟ میں نے اسی لیے اتنا وقت آپ کا لیا ہے تاکہ آپ پہچانیں کہ جس خدا کو ہم نے مانا ہے وہ خدا, اس کی وحدانیت کیا ہے, وہ توحید کیا ہے جس پر ہم ایمان لے آئیں, اس توحید کا تصور اس کا مفہوم کیا ہے جس کو ہم نے مانا ہے اور جس کو ماننے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. کمال معرفت پروردگار یہی توحید الہی ہے جیسا کہ مولا نے فرمایا. اگر یہاں تک آپ متوجہ ہیں تو میں 2-3 لفظیں گزارش کر کے بات کو مختصر کر دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے اتنا فرق دیکھ لیا کہ ہم الگ, ہمارا علم الگ, ہم الگ, ہماری طاقت الگ, ہم الگ, ہمارا کمال الگ. پروردگار اس ہستی کا نام ہے جس کی ہستی عین علم ہے, عین کمال ہے, عین قدرت ہے, عین حیات ہے. اس کے ساتھ زندگی وابستہ بھی ہوئی ہے, اس کے ساتھ علم آ کے ملا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آ کے ملا ہوتا تو کوئی ملانے والا ہوتا. جیسے ہم سے علم آ کے ملا تو استاد نے ملایا, ہم سے دولت آ کے ملی تو سرمایہ دار نے ملایا, ہم سے کوئی کمال آ کے ملا تو ماں باپ یا بزرگوں نے لا کے ملایا. اگر خدا کے ساتھ بھی کمال آ کے ملا ہوتا تو کوئی ملانے والا ہوتا, اور جو ملانے والا ہوتا وہی خدا ہوتا. پھر یہ خدا نہ ہوتا اسے کہ محتاج خدا نہیں ہوتا, بے نیاز خدا ہوتا ہے. قل هو الله احد, اللہ الصمد, خدا بے نیاز ہے, خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. لہذا اس کے کمال کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ عین حیات, عین علم, عین قدرت, عین کمال, اس کے علاوہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ عین علم کے معنی کیا ہوتے ہیں, عین حیات کے معنی کیا ہوتے ہیں, عین قدرت کے معنی کیا ہوتے ہیں, تو میں بھی خالی الفاظ ہی جانتا ہوں جو آپ کے حوالے کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ نہ سمجھ سکتا ہوں نہ سمجھا سکتا ہوں. ذات واجب کو کون سمجھے گا؟ پروردگار کی عظمت و حقیقت کو کون پہچانے گا؟ لیکن ایک نظر کرنا ہے, اے پروردگار, ہم جیسے لوگ جن کا کمال ہم سے ملا, توجہ کریں, یہ میری محنت ضائع نہ ہو, میں کوشش کروں گا کہ اپنے بچوں کو سمجھا سکوں. ہم جیسے لوگ جن کا کمال ہم سے آ کے ملا, ہماری پہچان تو ہے, ملنے کے معنی کے پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا, یہی ملنے کے معنی ہے. پروردگار تیرا کمال تو تیرا عین ذات ہے. یہ عین ذات جو کمال ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے؟ جس کا کمال عین ذات ہوتا ہے وہ مالک وہ باکمال کیسا ہوتا ہے؟ کہ یہ تو تم نہ سمجھو گے. توجہ کریں, یہ تمہاری سمجھ سے بالا پر مسئلہ ہے کہ جس کا کمال عین ذات ہو وہ کیسا باکمال ہوگا. جن کا کمال ذات سے ملایا جاتا ہے, ابھی تم انہی کے کمال آپ کو نہیں سمجھے. توجہ فرمائیں, ابھی تم انہیں کے کمالات کو نہیں سمجھے، تم نے اپنی زندگی کو دیکھا ہے جو تم سے اس وقت ملی جب 100 دیکھنے والے تھے. نہیں ارباب کرم، اب میری طرف متوجہ رہیں، مسئلہ بہت دقیق ہے مگر سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں ہم سے زندگی ملی کب؟ جو ہم پیدا ہوئے. ایک آدمی اگر 70 میں پیدا ہوا تو اس کے ساتھ زندگی ملی 70 میں. جب 70 میں زندگی اس کے ساتھ ملائی گئی تو 100,000 دیکھنے والے موجود تھے. توجہ کریں، اگر نہیں تو کم سے کم خاندان میں 150 تو تھے جن کو یہ معلوم ہے کہ 70 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی اس کے پہلے عدم اب آیا وجود، اس کے پہلے کچھ نہیں ہے اب آئی زندگی. تو جن کی زندگی ملی ہے ان کے دیکھنے والے موجود تھے. لہذا ہم سمجھ گئے یہ زندگی کیسے ملتی ہے. جس نے بچپنے میں ہم کو زمین پر پڑا دیکھا ہے، جب وہ سڑک پر چلتا دیکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا طاقت کیسے ملتی ہے. جس نے ہمارے بچپنے کی جہالت دیکھی ہے اور بعد میں تقریر کرتے دیکھا ہے وہ سمجھ گیا کہ علم کیسے ملتا ہے. توجہ کریں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن سے کمال ملایا گیا ہے ان کا بھی کمال ہے، ذات نہیں ہے، ان کا کمال بھی کسی کا دیا ہوا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ دینے والے نے اس وقت دیا جب کوئی دیکھنے والا نہ تھا. کسی نے انہیں بھی وجود دیا ہے، کسی نے انہیں بھی علم دیا ہے، کسی نے انہیں بھی طاقت دی ہے، مگر دینے والے اس وقت دیا جب نہ لاکھوں میں، نہ ہزاروں میں، نہ سینکڑوں میں، نہ 10، نہ 1، نہ آدھا، کوئی نہ تھا جو دیکھنے والا ہوتا کہ لینے والا کیا لے رہا ہے، دینے والا کیا دے رہا ہے. سمجھو بھائی، حالانکہ یہ انہیں علم نہیں ہے، انہیں علم دیا گیا ہے، انہیں طاقت دی گئی ہے. تو عزیزان محترم، جب ہم نے انہیں نہ پہچانا جنہیں کمال دیا گیا ہے مگر ہماری پیدائش سے پہلے ملا ہے، نہ ان کے وجود کی ابتدا معلوم ہے، نہ ان کے کمال کی ابتدا معلوم ہے، نہ ان کے علم و فضل کی ابتدا معلوم ہے، جب ان بندوں کو نہ پہچان سکے جنہیں دیا گیا ہے تو اسے کیا پہچانے جو دینے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے سامنے ہم آپ نہیں، جن کو اتنا دیا وہ بھی کھڑے ہو کے کہتے معرفنا کا حق کا معرفتی، پروردگار تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو نے پیدائش کے ساتھ دیا مگر تو تو پہلے سے تھا جب ہی تو دیا. توجہ کریں، تو مالک نے اپنے کمال کو پہچانوانے کے لیے ایسے باکمال سامنے رکھ دیے. بس میں نے بات کو تو سمجھ لیا، اپنے کمال کو سمجھانے کے لیے ایسے باکمال بندے بنا دیے اور ان کو ہماری محفل میں رکھ دیا. تو میری زندگی کو کیا پہچانو گے؟ پہلے ان کی زندگی بتاؤ کب سے ہے. جب مخلوق کا آغاز نہیں معلوم ہے تو خالق کا آغاز کیا پہچانو گے؟ پہلے انہیں پہچانو ان کے پاس کتنا علم ہے. جب مخلوق کا علم نہ پہچانو گے خالق کا علم کیا پہچانو گے؟ پہلے انہیں پہچانو ان کی انگلیوں میں کتنی طاقت ہے، تب اندازہ ہوگا جس نے یہ طاقت رکھی ہے اس کی قدرت کیا ہوگی. تو ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ جو کمال لینے والے انہیں پہچان لے، اسے تو وہی پہچانے کے جو اتنے بڑے با کمال ہوں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بلا سبب عالم انوار سے آنے والوں نے اعلان نہیں کیا بلا عرف اللہ، ہمارے ذریعے خدا پہچانا گیا، ہمارے ذریعے معرفت پروردگار حاصل ہوتی ہے. ہم نہ سمجھائیں گے تو تم کیا سمجھو گے؟ ہم اگر نہ بتائیں گے تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ہے پروردگار عالم کا وہ کمال جس کو کوئی مخلوق سمجھ نہیں سکتی ہے، جن کو اللہ نے سمجھا دیا، جن کو مالک نے بتا کے بھیجا، جنہیں معلم معرفت بنایا، ان کے ذریعے ہم نے پہچانا اور ان کے لفظوں سے نہ پہچانا، ان کے وجود کو دیکھ کے پہچانا. بس میں نے بات تمام کر دی ہے، ایک جملہ خاتم کلام میں کرنا ہے، باقی اگر مناسب ہوگا تو کل گزارش کروں گا. ایک بچہ جس کو آپ نے دیکھا کہ پہلی کتاب پڑھ رہا ہے، پوچھا بیٹا تمہارا استاد کون ہے؟ کہا فلاں صاحب. ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان صاحب کے پاس اتنا علم تو بہرحال ہے کہ پہلی کتاب پڑھا لی. آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا، ایک کتاب علی بے یا اے بی سی جی جو بھی ہے ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور بتایا کہ فلاں صاحب سے پڑھتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ان صاحب کے پاس اتنا علم تو تھا کہ انہوں نے بچے والی پہ پڑھا دیا، لیکن اس سے زیادہ آیا نہیں ہے میں نہیں جانتا. توجہ کریں، ایک بچے کے ہاتھ میں دوسری کتاب دیکھی، پوچھا تمہارا استاد کون ہے؟ کہا فلاں صاحب. ہم سمجھ گئے ان کے پاس اتنا تو ہے کہ دوسری کتاب پڑھا لیتے ہیں. ایک بچے کے پاس پانچویں کتاب دیکھی، بیٹا تمہارا استاد؟ کہا فلاں ہے. اتنا سمجھے کہ اتنا علم تو اس کے پاس ہے کہ پانچویں کتاب پڑھا لیتا ہے. غور کیا آپ نے؟ یہی وجہ ہے کہ پرائمری اسکول میں ٹیچر بننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت باکمال ہو، مگر شاگردوں کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے اتنا تو ہے کہ ان کو پڑھا دیتا ہے. توجہ کریں، مگر جو اسکول میں پڑھانے والا ہے اس کو اتنا ہے کہ انہیں پڑھا لیا. جو کالج میں پڑھانے والا ہے اتنا اس کے پاس ہے کہ کالج والوں کو پڑھایا. جو یونیورسٹی کا استاد ہے اتنا اس کے پاس ہے کہ انہیں پڑھایا. تو جو الگ سے استاد کو نہیں پہچانتے، کاش میری سیریے کی محنت ظاہر ہو، جو الگ سے استاد کو نہیں پہچانتے وہ شاگرد کو دیکھ کے اتنا ہی تو پہچانیں گے کہ استاد کو اتنا آتا ہے کہ انہیں پڑھا لیا. تو جتنا اونچا شاگرد ہوگا اتنی زیادہ استاد کی معرفت حاصل ہوگی. اتنا باکمال ہے کہ انہیں پڑھا پائے، اتنا باکمال کہ انہیں پڑھایا. لہذا اگر واقعی کمال پروردگار کو پہچاننا ہے تو کمال علم خدا اسکولوں کے طالب علم سے نہیں معلوم ہوگا، کالجوں کے اساتذہ سے نہیں معلوم ہوگا، جو آگے چار لفظ جہاں پڑھ گئے ہیں ان سے کمال علم خدا نہیں معلوم ہوگا. ایسے بندے ملیں گے کہ جب لینے والا شاگرد ممبر پا کے گئے جو چاہو دریافت کرو، تب سوچنا پڑتا جس نے انہیں پڑھایا ہوگا وہ کیسا ہوگا. جب طاقت لینے والا اشارہ کر کے مغرب سے آفتاب پر جانے، تب سوچنا پڑتا ہے ان انگلیوں میں زور رکھنے والا کیسا ہوگا. جب ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار دے دی جائے، تب اندازہ ہوتا ہے انہیں کریم بنانے والا کتنا کریم ہوگا. تو اگر کچھ کمال پروردگار کو پہچاننا ہے تو بغیر آل محمد کے کمال پروردگار نہ پہچانا جائے گا. السلام علی محمد وآل محمد. جس کا سر چار پیسوں کے سامنے جھک جاتا ہو اس کے سجدوں سے مسجود کی عظمت سمجھ میں آئے گی. جو اپنے کو دولت دنیا کے بس دیکھ ڈالتا ہو اس کی بیعت سے کسی کی عظمت کا اندازہ ہوگا. جب اللہ کے وہ بندے میدان عمل میں قدم رکھتے ہیں جن کی نگاہ میں دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، جن کا سر دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی، جب وہ اپنا سر کسی کے سامنے سجدے میں جھکا دیتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے وہ مالک کس عظمت کا مالک ہوگا. یا واضح لفظوں میں کہا جائے، ہم صبح سے شام تک کہتے رہے ربی العالی، ہم صبح سے شام تک سر سجدے میں رکھے کہ سبحان ربی العالی. ہم اعلیٰ کے معنی ہی نہیں جانتے ہیں، ہمارے سجدوں سے اس کی بلندی کیسے پہچانی جائے. مگر واقعی جو خود اتنے اونچے ہوں کہ بنانے والے نے انہیں علی ہی بنایا ہو، جب وہ کعبے کی زمین پر قدم رکھے سر سجدے میں رکھے گے تب اندازہ ہوگا کہ جس کا بنایا ہوا علی ہو علی ہوگا وہ یقیناً رب اعلیٰ ہوگا. عظمت پروردگار کو ان سے پہچانا ہے. جب صاحب خلق عظیم بندہ ہوگا تو جس نے اس کو صاحب خلق عظیم بنایا ہے وہ ربی العظیم ہوگا. اگر عظمت پروردگار کو پہچاننا ہے تو ان کے ذریعے اس کی بلندیوں کا اندازہ کرنا ہے تو ان بندوں کے ذریعے جن کو مالک نے ایسا صاحب عظمت اور ایسا باکمال بنایا ہے، ان کا وجود، ان کی زندگی، ان کا نطق، ان کا بیان، ان کا عمل، یہ سب علامتیں ہیں جن سے پروردگار عالم کی عظمت اور اس کی وحدانیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے کسی کے آگے سر نہ جھکایا اور ایک بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکائے رہے، تب یہ اندازہ ہوا کہ وہی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ اور سر بھی جھکائے بندہ تو یوں سر جھکائے کہ مالک کے سامنے یہ سر جھک جائے تو پھر دوبارہ نہ اٹھے۔ یہی وہ سجدے ہیں جو کھینچ کے مسجود تک لے جاتے ہیں، یہی وہ عبادتیں ہیں جو معبود کی معرفت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ وہی پروردگار اسی کی عظمت، اسی کے احکام کی اطاعت کے لیے ساری دنیا چھوڑ جائے مگر دامن توحید ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے، یہی عزم تھا جو نبی کے نواسے کو وطن سے باہر نکالا۔ دنیا عظمت پروردگار سے اس قدر غافل ہو گئی، جاہل بعظمت ہو گئے، بے کمال اپنی عظمتوں کا کلمہ پڑھوانے لگے، جو دین کی حقیقت سے بے خبر ہیں وہ دین کو بنی ہاشم کا کھیل تماشا کہنے لگے۔ جب ایسا وقت دین خدا پر آ جائے تو پروردگار عالم نے جن بندوں کو طاقتیں اور صلاحیتیں دی تھیں ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنی ساری طاقت کو جس سے لیا ہے اسی کی راہ میں قربان کر دیں، اس کی توحید محفوظ رہ جائے، ہماری زندگی رہے یا نہ رہے۔ اسی لیے جب اٹھے تو پورے عزم کے ساتھ اٹھے، اکیلے نہیں، اس راہ میں جتنی قربانیاں درکار ہوں گی ساری قربانیاں پیش کر دی جائیں گی۔ بچوں تم بھی چلو، بیویوں تم بھی چلو، جوانوں تم بھی اٹھو، جو بڑے ہیں وہ بھی آ جائیں، جو انصار ہیں وہ بھی آ جائیں، جو اصحاب ہیں وہ بھی آ جائیں، جو بنی ہاشم کے جوان ہیں وہ بھی آ جائیں، جو گود کے پالے ہیں وہ بھی ساتھ چلیں، جو دل کے ٹکڑے ہیں وہ بھی ساتھ چلیں، تاکہ جب یہ سب قربان ہو جائے تو عظمت دین پروردگار کا احساس پیدا ہو۔ وہ وقت آیا جب دین خدا اس خطرے کی منزل میں آ گیا کہ جہاں نبی کے نواسے سے باطل کے ہاتھ پر بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور فرزند رسول نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا، یہ ہاتھ کسی ہاتھ پر رکھا نہیں جا سکتا، یہ سر کسی ظالم کے سامنے، کسی نااہل کے سامنے جھک نہیں ہی سکتا، اور یہ طے ہو گیا اب وطن رہنے کے لائق نہیں ہے۔ آئے بیت الشرف میں، دربار ولید سے واپس آئے، بہن سفر کی تیاری کرو، اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، ہمیں کل وطن چھوڑ دینا ہوگا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ فرزند رسول پہلے ایک ایک قبر پر گئے، ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، بھائی کو الوداع کہا، نانا کی قبر پر آئے، نانا سے رخصت ہوئے، بیت الشرف میں آنے کے بعد کبھی جناب ام سلمہ کے پاس بیٹھے ہیں، کبھی اپنے بھائی محمد حنفیہ سے گفتگو کر رہے ہیں، کبھی کسی اور سے محض گفتگو ہیں، ایک ایک کو باخبر کر رہے ہیں، کل جانے کا وقت ہے، کل سفر شروع ہونے والا ہے۔ اب یہ سفر کہاں تمام ہوگا یہ حسین جانتے ہیں، اور کہیں چاہتے کہ دنیا بھی خبر رہ جائے، اس نے جس کو اہل دیکھا اسے بتا بھی دیا، یہ سفر شہادت پر تمام ہونے والا ہے۔ حد یہ ہے کہ جناب ام سلمہ کو وہ جگہ جگڑا دی کہ جہاں میرا سر قلم ہونے والا ہے، نانی یہ جگہ بھی دیکھ لیں جہاں آپ کا لال راہ خدا میں قربان ہونے والا ہے۔ ابن عباس کو بتایا، محمد حنفیہ کو بتایا، جناب محمد حنفیہ نے کہا، مولا اگر آپ نے طے کر لیا کہ جانا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ مکے جائیں، مکے میں امن و امان کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ فرمایا، آپ مجھے مشورہ نہ دیں، میرا موضوع جان بچانا نہیں ہے، میرا موضوع ایمان بچانا ہے، میرا موضوع نانا کے دین کو بچانا ہے۔ اگر نانا کا دین قربانی چاہتا ہے تو میں گلا کٹا دوں گا، میں بھرے گھر کو قربان کر دوں گا۔ حسین اپنے عزم کا اعلان کرتے رہے، اپنے ارادے کو واضح کرتے رہے، یہاں تک کہ 28 رجب کی صبح آ گئی، اور یہ وقت آیا ہے جب مدینے سے حسین کا قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ پانچ سات منٹ اور مجلس تمام ہو رہی ہے. روایت آپ برابر سنتے رہتے ہیں. صاحب مالک سفیان نے اس روایت کو نقل کیا ہے, مگر ایک فقرہ اس روایت میں جس سے پہلے میں نے عرض نہیں کیا ہے, اس سال گزارش کرنا ہے اور اسی منزل پر بیان کو تمام ہو جانا ہے انشاءاللہ. پانچ منٹ میں آپ بہت روئیں گے, بہت مصاب ہوں گے. اب تو محرم کا آغاز ہو گیا. میں تذکرہ قبل محرم کے مصائب کر رہا ہوں. 28 رجب کو حسین کا قافلہ تیار ہو گیا مدینے سے چلنے کے واسطے. عبداللہ ابن سنا نے کوفی کہتا ہے کہ میں اتفاق سے اسی دن مدینے وارد ہوا جس دن نبی کا لال وطن چھوڑنے والا تھا. میں نے دیکھا مدینے کے حالات بھی بدلے ہوئے ہیں, ہر چہرے پر اداسی ہے, ہر طرف مایوسی کا عالم ہے, ہر آدمی پریشان دکھائی دے رہا ہے. میں نے پوچھا بھائیو یہ اداسی کیسی ہے, یہ پریشانی کیسی ہے, کیا کہ تم کوئی مسافر ہو؟ کہا میں تو کوفے کا رہنے والا ہوں. کہا تمہیں نہیں معلوم آج مدینہ ہو جا رہا ہے, آج نبی کا مدینہ ویران ہو رہا ہے, جانے مدینہ حسین ابن علی وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں. عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی چل کے دیکھوں کہ نبی کا لال وطن کیسے چھوڑتا ہے, وطن والے جانے مدینہ کو کیسے رخصت کرتے ہیں. بزر باب یادہ عبداللہ کہتا میں آگے دور کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا, ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ دو ہاشمی جوان بیت الشرف سے برآمد ہوئے اور ایک ہی آواز دیتے ہوئے ہٹو دور ہٹو. بیت الشرف کے دروازے سے دور ہٹ جاؤ, اس جگہ سیدانیوں کی سواریاں یہاں دے والی. نبی زادیاں سوار ہونے جا رہی ہے, سارے مجمعے کو پیچھے ہٹایا. جب مجمع پیچھے ہٹ گیا اب اس کے بعد ایک ایک ناکہ لا کے بکھایا جاتا ہے, ایک ایک معظمہ بیت الشرف سے برآمد ہوتی ہے اور آگے محمل میں سوار ہو جاتی ہے. ایک معظمہ آئی, ایک کم سن 13 سال کا بچہ معظمہ کے ساتھ آیا, پردے محمل کو اٹھایا. جب معظمہ سوار ہو گئی میں نے کسی سے پوچھا یہ کون سوار ہوا, کس نے اہتمام کیا؟ کہا یتیم حسن اہتمام کر رہا ہے. اور ام فروا سوار ہو رہی ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا ایک کلیل جوان آگے بڑھا, ایک معظمہ بیت الشرف سے برآمد ہوئی. جب وہ سوار ہو گئی میں نے پوچھا یہ کون تھا؟ کہ یہ حسین کا لال شبیہ پیغمبر علی اکبر ہے جو اپنی مادر گرامی کو سوار کرا رہے. برونے والوں میں روایت کو مختصر کر رہا ہوں ایک جملہ سنانے کے واسطے. عبداللہ کہتا اس کے بعد ایک ناکہ اور لا کے بٹھایا گیا, ایک معظمہ بیت الشرف سے سیاہ چادر اوڑھے کے برآمد ہوئی, ایک جوان نے بڑھ کے سہارا دیا. جب محمل میں سوار ہو گئی میں نے پوچھا یہ کون تھا؟ فاطمہ کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سوار ہوئی, عباس نے سہارا دے کے سوار کیا. مگر اس کے بعد وہ کہتا ہے اب میں نے دیکھا ایک ناکہ جو لا کے بٹھایا گیا. تو ابھی تک بنی ہاشم کے نوجوان انتظامات میں مصروف تھے اور حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے نگرانی کر رہے تھے, مگر میں نے دیکھا اب جو ناکہ لا کے بٹھایا گیا اور دروازے کا پردہ ہٹا, جیسے ایک مرتبہ برآمد ہوئی حسین اپنی جگہ سے اونچے کھڑے ہو گئے. کسی نے پڑھ کے نالیں سنبھالی, کسی نے پردے محمل اٹھایا, کسی نے بازو تھامے. جب معظمہ سوار ہو گئی میں نے پوچھا یہ کون؟ کہ علی کی بڑی بیٹی زینب. بنی ہاشم کے جوانوں نے سہارا دیا, زینب سوار ہو گئی. اب قافلہ آگے بڑھنا چاہتا ہے مگر یہ فکر عزیزوں جو اس سے پہلے میں نے عرض کیا اور آج ہی میں نے روایت میں دیکھا, جب سارا قافلہ تیار ہو گیا اور آگے بڑھنے لگا تو ایک بتا حسین نے دائیں بائیں دیکھا, اور جب پورے قافلے کی سواری کا محتمل تھا اپنا قوت بازو جسے کربلا میں علمدار بنانا ہے, حسین مڑ کے دیکھا کہ عباس کب تم جوا دیا میرے رہوار کو؟
بھیا اب میری سواری کو لاؤ تاکہ میں بھی سوار ہو جاؤں. اب باپ رحمان کو لے کے مولا کے سامنے آئے, حسین سوار ہوئے. یہ جائز رجب تھی کہ حسین نے عباس سے کہا بھیا گھوڑا لاؤ تاکہ میں بھی سوار ہو جاؤں, مگر کہ جب عاشور محرم میں عصر کا ہنگام آیا اور حسین تو سبھی آخر سے بات خیمے سے برآمد ہوئے تو آواز آئی یو کم یو کدے کو جوادی. ارے ہے کوئی جو مجھے بھی گھوڑے پر سوار کرا دے, اب تو براق کے کنارے سے کوئی نہ آئے گا, خیمے کا پردہ اٹھاؤ. آواز آئی بھیا گھبرائیے گا نہیں, ابھی زینب زندہ ہے. بہن آگے بڑھی, بازو تھاما, بھائی کو سوار کرایا. یہ تو میدان کے جانے کا منظر تھا, اب جو گھوڑے سے گرنے کا وقت آیا تو ماں نے آواز دیا میرے لال میرے حسین فاطمہ مقتل میں آ گئی, اپنے لال کا استقبال کر. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا. بہر الہ جملہ مومنین و مومنات کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. جو مشتاق حج و زیارات ہیں ان حج و زیارات سے مشرف فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اصحاب و انصار و احوان میں شمار فرما. ماتم حسین, یا حسین.
Yeah, sad.